میرے واجب الاحترام میاں والی کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، میاں والی کے تاجر برادری کی طرف سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ جلسہ ہر سال منعقد ہوتا ہے. صوفی صاحب میرے پاس وہاں تشریف لے گئے تھے سمندری، ان کا شدید اصرار تھا کہ میں آپ کے سامنے آج کے اس پروگرام میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل ہے کہ میں کافی طویل سفر کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں. مجھ سے پہلے حضرت شاہ صاحب نے بہت فاضلانہ عالمانہ تقریر آپ کے سامنے کی ہے. انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں سیرت کے موضوع کو نبھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بیان کو قبول فرمائے. مجھے آپ حضرات کا اجتماع دیکھ کر اور جذبہ و ولولہ دیکھ کر بڑی خوشی ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کروں. آپ حضرات میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے میری تقاریر سن رکھی ہوں گی. آپ کو میری بات سمجھنے کے لیے میری طرف مکمل توجہ کرنا ہوگی تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں. میاں والی کے دوستوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو تین باتیں فوراً ذہن میں آ جاتی ہیں اور میں انشاءاللہ انہی تینوں باتوں کے بارے میں آپ کے سامنے آج گفتگو کروں گا. جب حضور کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی ولادت ذہن میں آتی. ولادت کے بعد آپ سے محبت، عشق، اور تیسرے نمبر پر آپ کی سیرت. ایک مسلمان کے لیے نبی کی ولادت، پیغمبر سے عشق اور نبی کی سیرت انوکھے واقعات ہیں، اور ہر مسلمان کو ان تینوں چیزوں سے محبت ہے. دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو پیغمبر کی ولادت پر خوشی نہ ہو. یہ بات یاد رکھیں، کوئی انسان، میں مسلمان کی بات ہی نہیں کہتا، دنیا میں حضور کی ولادت پر تو کفار نے بھی خوشی منائی تھی، خوشی کی تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی آدمی نے نبی کی وفات پر خوشی نہیں منائی تھی، نبی کی ولادت پر خوشی تھی. لیکن آج نبی کی وفات کے دن خوشی کی جاتی ہے. یہ حوصلہ تو کسی کافر کو بھی نہیں ہوا کہ وہ موسیٰ کی وفات پر خوشی کرے، حضرت داؤد کی وفات پر خوشی کرے، یا کوئی دنیا کا ایسا مسلح اور مربی نہیں جس کی جماعت نے اس کی وفات پر خوشی کی ہو. لیکن پاکستان میں جاہل قسم کے اور نام نہاد اشاک کا ایک ایسا ٹولہ ہے کہ جس دن مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ کا جنازہ اٹھا، جس دن ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کی چیفیں نکلیں، جس دن حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ نے رو رو کر اپنے آپ کو نڈھال کر لیا، اس دن ہمارے ہاں جاہل لوگ خوشی کرتے. اور ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول جب مدینے میں آیا تھا تو وہاں کوہرام مچ گیا تھا، وہاں قیامت برپا ہو گئی تھی، وہاں سوائے یہودیوں عیسائیوں اور اس وقت کے کفر کے دنیا میں کسی اور کو خوشی نہیں تھی. جب حضور کی وفات ہوئی کسی اور کو خوشی تھی؟ لیکن اگر آج میں اور آپ 12 ربیع الاول کے دن خوشی کریں گے تو ہمیں یہ تو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہے. ہمارا حشر اگر صدیق کے ساتھ ہے تو صدیق تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تو رو رہا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ فاروق اعظم رو رہا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ عثمان غنی رو رہا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ علی المرتضیٰ نے پیغمبر کے جسد اطہر پہ کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اے پیغمبر اگر تو نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج علی اپنے آنکھوں کے آنسو سے تجھے غسل دے دیتا. ہمیں تو یہ نظر آتا. میں آپ کے سامنے حضور کی ولادت، آپ کا عشق اور آپ کی سیرت کے عنوان پر اپنی معروضات پیش کروں گا، اور اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی توجہ ہے میرے دوستو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی انگریزی تاریخ ہے 22 اپریل. ولادت کی انگریزی تاریخ کون سی ہے؟ 22 اپریل 571 عیسوی. 22 اپریل یکم بکرمی سوموار کا دن، یہ آپ کی ولادت کا دن ہے. اب چاند کی تاریخ کون سی بنتی ہے اس پر ذرا غور کریں. بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات ہے اور 9 ربیع الاول آپ کی ولادت. لیکن بعد میں لا علمی کی وجہ سے یا ریاضی کا حساب صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ لکھ دیا کہ 12 ربیع الاول ہی آپ کی ولادت ہے، 12 ہی آپ کی وفات ہے، یہ بھی لکھ دیا بعد میں، جس کی وجہ سے یہ چکر چل رہا ہے. لیکن آج سے 100 سال پہلے مصر میں محمود پاشا فلکی، ایک دنیا کا سب سے بڑا ماہر فلکیات کا، اس نے پوری دنیا کے 80 عالم بلائے جو ریاضی اور فلسفے اور فلکیات کے ماہر تھے. انہوں نے ریسرچ کی اور ریسرچ کر کے انہوں نے دن نکالا کہ 22 اپریل 571 عیسوی یکم بکرمی سوموار کا دن جو ہے وہ چاند کی کون سی تاریخ کو بنتا ہے. تو انہوں نے متفقہ طور پر لکھا کہ یہ 9 ربیع الاول بنتا ہے. اس سے پہلے اختلاف تھا، اقوال 9 ربیع الاول کے تھے. حضور کی ولادت کا ایک قول 8 ربیع الاول بھی ہے، یہ بات یاد رکھیں. حضور کی ولادت کا ایک قول کیا ہے؟ 8 ربیع الاول بھی ہے، اور آپ کی ولادت کا ایک قول 14 ربیع الاول بھی ہے، آپ کی ولادت کا ایک قول 12 ربیع الاول بھی ہے، لیکن سب سے سکا قول آپ کا 9 ربیع الاول ہے. اور جب محمود پاشا فلکی نے تحقیق کی اس کے بعد پوری دنیا کے کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا، اور متفقہ طور پر ہر آدمی نے مانا کہ 9 ربیع الاول آپ کی ولادت ہے اور 12 ربیع الاول آپ کی وفات ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے ہیں، 12 ولادت کوئی نہیں کہتا. 12 ربیع الاول کو کیا کہتے ہیں؟ 12. اور 12 ولادت کوئی کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے اور وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں. چلو میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ 12 آپ کی ولادت ہے، 12 وفات. ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن سوال ہے کہ جس وقت افسوس اور خوشی مل جائے تو غلبہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ غمی کا ہوتا ہے. اگر آپ کو یوں سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھ آئے گا, آج 9 اکتوبر ہے, آج نو اکتوبر ہے اور 7 ربیع الاول ہے, ٹھیک ہے. آج سے 60 سال پہلے 9 اکتوبر کے دن آپ کے والد صاحب پیدا ہوئے, اور آج 60 سال کے بعد 9 ہی کو فوت ہو گئے. آپ کیا کریں, خوشی کریں گے یا افسوس کریں گے؟ آپ یہ کہہ کر تو کبھی افسوس نہیں کر سکتے کہ ابا جی, یہ کہہ کر تو خوشی نہیں کر سکتے کہ ابا جی پیدا بھی آج ہوئے تھے. لہذا جس دن تیرے ابا جی کا جنازہ اٹھے اس دن تو جھڑیاں لگا کر دکھا, بتیاں سلگا کر دکھا, جلوس نکال کر دکھا, خچروں کو بازاروں میں لا کر دکھا, اچھل اور کود کر دکھا. جس دن تیری ماں کا جنازہ اٹھے اس دن خوشی کر کے دکھا, جس دن تیرے بھائی کا جنازہ اٹھے اس دن خوشی کر کے دکھا. اور تیری ماں مرے تو تو افسوس کرے, تیرا باپ مرے تو تو افسوس کرے, تیرا بھائی مرے تو تو افسوس کرے, اور مکے کے یتیم کا جنازہ اٹھے تو تو خوشیاں کرے. تیرے سے بڑا محمد کا دشمن کون؟ کوئی بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ہے نبی کی ولادت, یہ ہے پیغمبر کی. میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے. ایک ہے نبی کی ولادت اور ایک ہے نبی سے محبت, یہ دوسری بات ہے. پیغمبر کی ولادت پر خوشی ہر ایک کو ہوئی اور نبی سے محبت ہر ایک نے کی. پیغمبر کے بارے میں چیزیں تین ہیں, کتنی چیزیں؟ ولادت, سیرت, محبت. دو چیزوں میں کافر بھی اور مسلمان مشترک ہیں, ولادت پر خوشی کرنے میں, نبی سے محبت کرنے میں. آج دنیا کا کوئی کافر ایسا نہیں جو پیغمبر کی تعریف نہ کرتا ہو. تجربہ کر لیں, ہندوؤں کو دیکھیں, کمیونسٹوں کو دیکھیں, دیریوں کو دیکھیں, عیسائیوں کو دیکھیں, یہودیوں کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم مسلمان نہیں لیکن محمد رسول اللہ سے بہتر دنیا میں آدمی کوئی نہیں. امریکہ میں ایک کتاب ابھی چھپی ہے, دی 100, اس کا نام ہے 100 بڑے آدمی. اس 100 بڑے آدمی نے میں سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ کا لکھا ہوا. امریکہ میں ایک عیسائی ہے, اس نے یہ کتاب لکھی. برطانیہ میں ایک کتاب چھپی ہے حضور کی شان. ایک انگریز نے کتاب لکھی لائف آف محمد. اسی طرح بڑے بڑے لوگوں نے حضور کی شان میں تعریفی کلمات لکھے. مثلا ہندو ایک شاعر ہے جگن ناتھ آزاد, انڈیا کا شاعر ہے, آج بھی زندہ ہے, ہندو ہے. حضور کی شان میں کہتا ہے کہ وہی جو نام کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا. بھئی توجہ کریں, کیا کریں گے؟ میں نے پہلے کہا تھا اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو میں تقریر نہیں کروں گا. یہ ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے کہ بٹن دبا دیا جائے اور چلتی رہے. آپ کی توجہ ہوگی تو میری بات شروع ہوگی. میں 300 میل کا سفر کر کے آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ توجہ نہ کریں تو پھر اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ توجہ ہے؟ جس نے اٹھنا ہے اٹھ جائے پہلے. دیکھیے, ہندو ہے ایک شاعر جگن ناتھ آزاد, اس کا نام ہے. وہ حضور کی شان بیان کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہی جو نام کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاطوں کی خیرت سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرب دنیا میں چار سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور غلبت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا, جہاں میں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا, مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. ہندو شاعر ہے, نبی کی شان بیان کر رہا ہے. آپ اس نبی کی شان بیان کرنے پر اس ہندو کو عاشق رسول کہیں گے؟ کہ یہ عاشق رسول ہے, حالانکہ اس نے نبی سے محبت کی, اس نے نبی کی تعریف کی, اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت کا اظہار کیا, لیکن اس پورے اجتماع میں کوئی آدمی اس ہندو کو نبی کا عاشق نہیں کہے گا. کیوں؟ کہ بات تعریف سے نہیں بنتی. یہ ہے میری تقریر کا اصل نقطہ. باپ تعریف سے اور باپ ولادت پر خوشی کرنے سے نہیں بنتی. حضور پیدا ہوئے, حضور دنیا میں تشریف لائے اور حضور کی ولادت پر حضور کے تمام چچاؤں نے خوشی کی. تمام چچاؤں نے, حضور کے سب سے بڑے چچا کا نام ہے عبد الحارث, سب سے بڑے چچا کا نام کیا ہے, اس نے بھی خوشی کی. عبد الحارث کا معنی کھیتی کا بندہ. حضور کے ایک چچا کا نام ہے عبد العزا, عبد العزا ہی کو ابو لہب کہتے ہیں. تو ابو لہب نے حضور کی پیدائش پر اتنی خوشی کی کہ نبی جب پیدا ہوئے ابو لہب نے اونٹ قربان کیے, اونٹ ذبح کیے, دنیا کی دعوت کی, لوگوں ہمارا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے, آؤ دعوت کھاؤ. اور حضور کے چچا ابو طالب کو دیکھو کہ حضور کی پیدائش پر ابو طالب نے کہا تھا وَأَبْيَدُ يَسْتَسْكَ الْغَمَامِ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ, میرا بھیڑ بھتیجا اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے. یہ میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے, یہ میرا بھتیجا اتنا خوبصورت ہے کہ یہ یتیموں کا آسرا ہے, بیواؤں کا سہارا. یہ ابو طالب کا شعر ہے. دیکھیے ابو طالب نے حضور کی ولادت پر خوشی کی, ابو لہب نے حضور کی ولادت پر خوشی کی, اور اس وقت کے تمام چچاؤں نے پیغمبر کی شان میں قصیدے پڑے. حضور پیدا ہوئے ہر ایک کو خوشی ہے, حضور کی تعریف ہر ایک نے کی ہے, آپ کے چہرے کی بدولت, آپ کی عظمت کی بدولت, آپ کی سچائی کی بدولت, آپ کی یتیمی کی بدولت, آپ کے شورے کی بدولت, آپ کے حسن کی بدولت, ہر ایک نے تعریف کی. لیکن میرے ساتھیوں, میاں والی کے دوستوں, آپ حیران ہوں گے کہ وہ ابو لہب جو نبی کی پیدائش پر دیر چڑھاتا تھا, جو نبی کی پیدائش پر اونٹ قربان کرتا تھا, اسی ابو لہب کو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وطب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, ابو لہب تباہ ہو جائے. مجھے بتاؤ ولادت پر دیر چلانے والے کو قرآن نے بد دعا کیوں کی؟ سکا چچا پیغمبر کا خاندان ہے, نبی اس کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے, وہ خوشی کرتا ہے, لیکن قرآن اس خوشی کے باوجود اس پر بد دعا کرتا ہے. ابو طالب کو پیغمبر نے کلمہ پیش کیا تو ابو طالب نے کہا تھا اخترت النار علی الآب, کہ میں آگ کو پسند کر سکتا ہوں, میں آگ کو پسند نہیں کر سکتا, بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ ان دین محمد خیر ادیان بریہ, اے میرے بھتیجے مجھے پتا ہے تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے, لیکن میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اب مجھے بتاؤ کہ سکا چچا کلمہ نہیں پڑھتا, تعریف کرتا ہے, ولادت پر خوشی کرتا ہے, دیر چڑھاتا ہے, دعوتیں کرتا ہے, جنت میں نہیں جاتا, ابو لہب کا معنی کیا ہے بھلا؟ ابو لہب عربی کا لفظ ہے, لہب کہتے شولے کو, لہب کس کو کہتے؟ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا نام ابو لہب اس لیے پڑا کہ اس کا حسن شولہ مارتا تھا, ایسا حسین تھا. لیکن اتنا خوبصورت آدمی, اور قرآن اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے, ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے. یعنی ایک آدمی خوبصورت بھی ہے, ایک آدمی نبی کی ولادت پر خوشی بھی کرتا ہے, ایک آدمی پیغمبر کی ولادت پر دیگ بھی چڑھاتا ہے, نبی کی ولادت پر اونٹ بھی قربان کرتا ہے, اور پھر وہ مکہ کا رہنے والا ہے, پھر وہ ہر وقت نبی کو دیکھتا رہتا ہے, پھر ہر وقت وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتا رہتا ہے, وہ آیا بھی مکے میں ہے, وہ عربی بھی جانتا ہے, وہ نبی کا خاندان ہے, لیکن قرآن اس کو بد دعا کرتا ہے. اور دوسری طرف ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے پیغمبر کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا, وہ آدمی ہے جس کا رنگ بھی کالا ہے, جو نبی کی برادری نہیں, جو نبی کا رشتے دار نہیں, جو عربی زبان جانتا نہیں, جس کے ہونٹ لمبے لمبے ہیں, وہ اس کا حسن شولہ مارنے والا نہیں, اس کا تو قد لمبا ہے, اس کا تو رنگ کالا ہے, لیکن اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ حبشی کا بلال ہے, وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا. یہ چکا چکا عربی جانتا ہے, نبی کا رشتہ دار ہے, ولادت پہ خوشی کرتا ہے. ابو بلال نے تو ولادت رسول پر کوئی دیر نہیں چڑھائی, ولادت رسول پر کوئی خوشی نہیں منائی, لیکن اس بلال کو پیغمبر نے فرمایا کہ اے بلال تو جنت کا وارث ہے, قیامت کے دن جس سواری پر محمد سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگا. یہ حبشے کا بلال ہے, کہو یہ حبشے کا بلال. کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ ولادت پر خوشی کرنے سے جنت نہیں ملتی, ولادت پر خوشی کرنے سے جنت نہیں, اور نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے سے جنت نہیں. جنت کس چیز سے ملتی ہے؟ جنت تیسری چیز کو اپنانے سے ملتی ہے, وہ ہے نبی کی سیرت, وہ ہے نبی کی سیرت. اور یاد رکھو سیرت منائی نہیں جاتی, سیرت منائی, سیرت اپنائی جاتی ہے. سیرت کو اپنایا جاتا ہے, سیرت کو منایا نہیں جاتا ہے. یار لوگ اتنے جاہل ہیں کہ وہ سیرت کو منانا چاہتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا نہیں کہ سیرت کا تو معنی یہ ہے کہ اس کو اپنایا جائے, اس پر چلا جائے, اس کا اس کو اس نقش قدم کو قبول کیا جائے. سیرت کا معنی یہ ٹھیک ہے نا. ایک آدمی کہنے لگا آپ کو ولادت رسول پر خوشی کوئی نہیں؟ میں نے کہا بالکل خوشی ہے, ہمیں خوشی ہے, لیکن ایک اہل بدعت کا طبقہ ہے اس کو بھی خوشی ہے. میں نے کہا خوشی ان کو بھی ہے, خوشی ہم کو بھی ہے, لیکن خوشی خوشی میں فرق ہے. گھر کے اندر ایک مہمان آتا ہے تو گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی مہمان کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے, بڑے آدمیوں کو بھی خوشی ہوتی ہے, لیکن خوشی تو ہوتی ہے لیکن خوشی کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے. بچوں کو خوشی اور وجہ سے ہوتی ہے, بڑوں کو خوشی اور وجہ سے ہوتی ہے. بچے خوشی, بڑے خوشی کرتے ہیں کہ یہ مہمان بڑی دیر کے بعد آیا ہے, یہ اچھا پیغام لے کر آیا ہے, یہ بہت اچھا آدمی ہے, اس لیے خوشی ہے. لیکن بچوں کو نہ اس کی اچھائی سے غرض ہے نہ اس کے پیغام سے غرض ہے, بچوں کو غرض ہے کہ آج مہمان آیا ہے, آج گھر میں حلوہ پکے گا, آج سیویاں پکیں گی, آج جناب جشن ہوگا, آج چراغاں ہوگا. لیکن گھر میں مہمان ایک آیا ہے, خوشی دو طبقوں کو ہے, خوشی خوشی میں فرق ہے. میں نے کہا علماء اہل سنت علماء دیوبند کو نبی کے آنے پر خوشی ہے, سیانے والی بڑوں والی کہ جو تاجدار جو مہمان 1400 سال پہلے فرحان کی چوٹی پہ آیا ہے, اس مہمان سے بہتر مہمان کوئی نہیں, اس نبی سے بہتر نبی کوئی نہیں, اس انسان سے بہتر انسان کوئی نہیں, اس کے پیغام سے بہتر پیغام کوئی نہیں. یہ ہماری خوشی ہے. لیکن ان کی خوشی بچوں والی ہے کہ یہ نبی کا آنے کا مہینہ آ گیا, چندہ اکٹھا کرنے کا مہینہ آ گیا, سیویاں اکٹھی کرنے کا مہینہ آ گیا, لبانوں کی بتیاں سلگانے کا مہینہ آ گیا, اور کھانے پینے اور کھلانے کا مہینہ آ گیا. میں نے کہا خوشی ان کی بچوں والی ہے, خوشی ہماری عقل مندوں والی ہے. خوشی دونوں کو ہے, کہو خوشی. میرے بھائی نبی سے عشق جو ہے وہ تو نبی کے کہنا ماننے کو کہتے ہیں, اس کا تو پتہ ہی نہیں. ایک آدمی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے, دوپہر کا وقت ہے, سخت گرمی ہے, سخت دھوپ ہے, یہ مہمان پسینے سے شرابور ہے, پیاس لگی ہوئی ہے. وہاں پہنچا, لوگوں نے خوش آمدید کہا, جی آیا نو, خوش آمدید, مرحبا, آلم و سالم و مرحبا, جھنڈیاں لگی ہیں, بتیاں سلگائی ہیں, مہمان آ گیا ہے, گھر میں بیٹھا ہے. مہمان تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ یار پانی کا کوئی گلاس تو دے دو, تو وہ کہتا ہے یار پانی تو یہاں کوئی نہیں, لیکن آپ کے آنے کی خوشی بڑی ہے. تھوڑی دیر پھر گزر جاتی ہے, پھر کہتا ہے کہ چلو کوئی آدمی شربت یا بوتل کو چھوڑو صرف سادہ ایک گلاس تو دے دو, تو گھر والے کہتے نہیں جناب پانی آپ کے لیے کوئی نہیں, کھانا بھی کوئی نہیں, خوشی بڑی ہے, بڑا اچھا ہوا آپ آئے ہیں, ہم سارے خوش ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہتا ہے یار مجھے بڑی پیاس لگی ہے, پانی تو پلاؤ, کہتے پانی کوئی نہیں, خوشی بڑی ہے. جس وقت ایسی صورت ہوگی تو آپ سمجھیں گے, وہ مہمان سمجھے گا یہ سارے گھر والے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ میرے آنے پر خوشی کر رہے ہیں, لیکن میں پانی کا کہتا ہوں تو پانی نہیں لاتے, میں روٹی کا کہتا ہوں روٹی نہیں لاتے. تو پھر وہ سمجھے گا یہ مجھے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, ان کو میرے ساتھ کوئی عقیدت نہیں ہے. میرے دوست آؤں نا کلال نے فرمایا نماز پڑھو, یہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہمیں تمہارے آنے کی خوشی بڑی ہے. حضور فرماتے نماز پڑھو, کہتے نماز نہیں پڑھتے, خوشی بڑی ہے. حضور نے فرمایا زکات دو, کہتے زکات نہیں دیتے, خوشی بڑی ہے. حضور نے فرمایا حج کرو, کہتے حج نہیں کرتے, تمہارے آنے کی خوشی بڑی ہے. حضور نے فرمایا روزہ رکھو, کہتے روزہ نہیں رکھتے, آنے کی خوشی بڑی ہے. حضور نے فرمایا شرک نہ کرو, کہتے شرک تو کریں گے, تیرے آنے کی خوشی بڑی ہے.
حضور فرماتے بدعت نہ کرو، کہتے بدعت ضرور کریں گے، تیرے آنے کی خوشی بڑی ہے، جس طرح تیرے گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کا کہنا نہیں مانتا صرف زبان سے خوشی کرتا ہے، اسی طرح جب آلودہ کلال کے آنے پر تو صرف زبان کی خوشی کرے گا اور قرآن کی کوئی بات نہیں مانے گا، نبی کی کوئی بات نہیں مانے گا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ تو پیغمبر کے آنے پہ خوشی نہیں کرتا، نبی کے آنے پہ مذاق کرتا.
بات ہے نبی کی بات سمجھنے کی، کہ نبی کی بات تو سمجھی جائے، اور اسی کا نام سیرت ہے. کہو اسی کا نام
سیرت.
دیکھیے ایک بات بڑی قابل غور ہے، پوری دنیا میں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کرتے کرتے ہیں. میں نے برطانیہ کے کئی شہروں میں عیسائیوں کو دیکھا، شراب کا ہاتھ شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لیکن شراب کے گلاس کی موجودگی میں 25 دسمبر کے دن ان کا لباس بڑا خوبصورت ہے، شراب ہاتھ میں ہے، لڑکی اس کے ساتھ ہے، اور میں نے ایک انگریز سے کہا اتنے خوبصورت لباس میں اتنی بناؤ سنگار میں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے آج ہماری خوشی کا دن ہے. میں نے کہا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا یہ شراب ہے. یہ کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں ہمیں عیسیٰ کی ولادت پر خوشی بڑی ہے، ہم بڑے خوش ہیں، کرسمس ڈے ہے، امریکہ میں دیکھو شراب خانے چل رہے ہیں، کعبہ خانے آباد ہیں، لڑکیاں بے آبرو ہیں، لیکن خوشی ہو رہی ہے عیسیٰ کی ولادت پر. پوری دنیا کا عیسائی سال میں بدماشی بھی کرے گا، عیاشی بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، فراڈ بھی کرے گا، لیکن پورے سال میں ایک دن عیسیٰ کی ولادت کے دن خوشی کر کے وہ سمجھے گا ہم عیسائی ہیں، ہم نے عیسیٰ کو پا لیا، ہم نے خدا کو پا لیا. یہ وہ تصور ہے جو عیسائیوں کا تصور ہے کہ ولادت عیسیٰ پر خوشی کرو اور عیسائی کہلاؤ. یہی تصور پاکستان میں آنا چاہتا ہے کہ ولادت محمد پر خوشی کرو، سارا سال دکان پر بےمانی کرو ٹھیک ہے، سارا سال بدماشی کرو ٹھیک ہے، جھوٹ بولو ٹھیک ہے، اور پیغمبر کی ولادت پر جب 12 ربیع الاول کا دن آئے، 9 ربیع الاول کا دن آئے جھنڈیاں لگا دو سب ٹھیک ہے، بتیاں سلگا دو سب ٹھیک ہے، دکان پر جھوٹ بولو لیکن 5 روپے جھنڈیوں کے لیے ضرور دے دو، دکان پر بےمانی کرو 5 روپے جھنڈیوں کے لیے دے دو. وہ تصور جو عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی ولادت پر خوشی کا دنیا کو دیا ہے، پاکستان کا اہل بدعت وہی تصور اس نئی نسل کو دینا چاہتا ہے. عیسائیوں نے ولادت عیسیٰ کو تو مانا، تعریف تو عیسیٰ کی لیکن عیسیٰ کی سیرت کو نہیں اپنایا. کیوں؟ اگر وہ عیسیٰ کی سیرت کو اپناتے زنا نہ کر سکتے، شراب نہ پی سکتے، جھوٹ نہ بول سکتے، بے ایمانی نہ کر سکتے. آج میاں والی کے دوست یہی حال ہے کہ اگر آج میں پیغمبر کی تعریف کروں، نبی کے عشق کا دعویٰ کروں اور اس کے علاوہ نبی کی سیرت کو نہ اپناؤں تو مجھے بھی جو مرضی کروں مجھ پر بھی کوئی حرف نہیں آتا. لیکن آ میں تیرے سامنے نبی کی سیرت کا باب کھولنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی سیرت کیا ہے. نبی کا آنا نبی کی سیرت ہے، نبی کا چلنا نبی کی سیرت ہے، نبی کا اٹھنا نبی کی سیرت ہے، نبی فاران کی چوٹی پہ گئے نبی کی سیرت ہے، نبی کا دعوت دینا نبی کی سیرت ہے، توحید کا پیغام دینا نبی کی سیرت ہے، 13 سال میرا نبی مکے میں رہا نبی کی سیرت ہے، اور بلال نے کلمہ پڑھا نبی کی سیرت ہے، عمر قدموں میں آئے نبی کی سیرت ہے، خانہ کعبہ پہ اسلام کا پرچم بلند ہوا نبی کی سیرت ہے، 13 سال مکے میں نبی کی سیرت ہے، 10 سال مدینے میں نبی کی سیرت ہے، بدر میں نبی کا جانا نبی کی سیرت ہے، احد میں جانا سیرت ہے، خندق میں جانا سیرت ہے، تبوک میں جانا سیرت ہے، حنین میں جانا سیرت ہے، اور اسی طرح خیبر میں جانا سیرت ہے، 11 بیویوں سے شادی کرنا نبی کی سیرت ہے، 4 بیٹیاں ہونا نبی کی سیرت ہے، 3 بیٹے ہونا نبی کی سیرت ہے، پیغام دینا نبی کی سیرت ہے، قرآن سنانا نبی کی سیرت ہے، برائی سے روکنا نبی کی سیرت ہے، اچھائی کا حکم دینا نبی کی سیرت ہے، پیغمبر کی ایک ایک ادا نبی کا ایک ایک فرمان، پیغمبر کی 10 لاکھ حدیثیں، قرآن کے 30 پارے، 540 رکوع، 7 منزلیں، 6666 آیات اور ساری احادیث، ان تمام کو ملائیں تو یہ سب مل کر نبی کی سیرت بنے گی. آپ صرف ولادت کی بات کریں تو اسلام سارا ختم ہو جاتا ہے، اسلام سارا. اس لیے کہ ولادت کی بات کرو گے تو نبی کی کسی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں پڑے، ماننے کی ضرورت رہتی ہے بولو تو جو مرضی کرو، جتنا مرضی جھوٹ بولو کوئی نہیں آپ کو روک سکتا، کیونکہ آپ ولادت پر جو خوشی کر رہے ہیں بس ختم. لیکن میرے بھائی ولادت پر خوشی کرنے سے جنت ملتی تو ابو لہب تو کبھی جہنم میں نہ جاتا، ابو لہب تو سیدھا جنت میں جاتا یا نہ جاتا؟ کوئی بات میری سمجھ میں آئی آپ؟ میرے دوستو، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ نبی کا ذکر اونچا کیسے ہوا؟ کیا نبی کا ذکر اللہ نے لاؤڈ سپیکر میں پکارا، یا پہاڑ کی چوٹی پہ نبی کا ذکر کیا گیا، یا بلندی پر نبی کا ذکر ہوا؟ نہیں، نبی کا ذکر ہر جگہ ہوا، نبی کا ذکر، نبی کی بات ہر جگہ ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے کملی والے، آدم علیہ السلام سے پہلے اور آدم کے بعد اور تمام نبیوں کی مجلس میں تیرا ذکر ہوا، آپ دیکھو اذان میں اللہ کا ذکر ہے، اذان میں محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گل سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ، یہ کہہ دیکھو میاں والی لوگوں کو پتہ نہیں ساری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، آ رہی ہے، آ رہی ہے نا سمجھ؟ تو جی آ رہی ہے تو سبحان اللہ، کہنا نا تمہاری صحت تیری خراب ہو جائے، کہ خراب ہو جائے گی، یا تمہارے میں پرچہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، یا ویسے آج کل ڈر دے ہو کہ بی بی دی حکومت ہے اس واسطے تمہیں ڈر لگے، ڈر دے ہو بی بی کو؟ نظر آئی بازار میں چند بیبیاں، اکبر تو دیکھ کر غیرت قومی میں گر گیا، پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردے کو کیا ہوا، تو کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ووٹ تو مردوں نے دیے، مردوں نے ووٹ دی، سبحان اللہ، اور ایسی عورت ہمیں حکمران ملی ہے کہ جو کہتی ہے جارج بش سے میرے ستارے مل گئے، اخبار میں آیا جارج بش سے میرے، اور راجیو گاندھی کو کہتی ہے تو اور میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، سبحان اللہ، یہ افسوس کی بات ہے، افسوس ہی ہے، کیا کریں؟ اب لوگ کہتے ہیں مولوی جی اب کیا ہوگا، مولوی کیا کرے، ووٹ تو تم نے دیے، ووٹ آپ نے نہیں دیے، بولو تو صحیح، حکومت قائم ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا؟ نو مہینے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ نو مہینے میں تو ویسے ہی نتیجہ کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور نو مہینے میں نتیجہ کوئی نہ ہو تو ڈاکٹر کو دکھلانا پڑتا ہے، میری کوئی بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ چاہیے یہ تھا ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں ہماری حکومت کو چاہیے تھا پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے اس مہینے میں پاکستان میں مکمل اسلام کا قانون نافذ کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ لیکن ریڈیو پر بے حیائی، ٹیلی ویژن پر بے حیائی، لڑکیوں کے ڈانس ختم نہیں ہوئے، اسی طرح ٹی وی پر لڑکیوں کے ڈانس ہو رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس پیغمبر کی سیرت کا مہینہ ہے ولادت کا، کہ جو پیغمبر گانا بجانے کی آواز کو کان سے سنتا ہے تو کانوں میں انگلیاں دے دیتا ہے۔ اس نبی کے ماننے والوں نے ٹیلی ویژن پر بے حیائی شروع کر دی، بے حیائی ہو رہی ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کی ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قرآن کی وہ آیت ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کر، اس وقت کو یاد کر جب 124,000 انبیاء کی روحوں کا اللہ تعالیٰ نے جلسہ کیا، 124,000 انبیاء کی ارواح کا اللہ نے جلسہ کیا، اور اس جلسے میں نبیوں کی روحوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد اللہ نے پیش کی، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سارے نبیوں کی ارواح کے سامنے اللہ نے فرمایا لما آتی تو کم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں کی روحوں میں تمہیں نبوت دینا چاہتا ہوں، رسالت دینا چاہتا ہوں، لیکن ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم
لتؤمنن به ولا تنصرن، تمہارے بعد کافر زمان نبی محمد رسول اللہ آنے والا ہے، لتؤمنن، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، لتؤمنن به ولا تنصرن، اے نبیوں کی روحو تم ایمان لاؤ کہ محمد رسول اللہ ہمارا نبی ہے، لتؤمنن به ولا تنصرن، قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلک مصری، کیا اس بات پر پکے ہو کہ محمد رسول اللہ ہمارا بھی نبی ہے، تو قرآن کہتا ہے سارے نبیوں کی روحوں نے کہا، قالوا اقررنا، قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدین، سب نبیوں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدین، تم گواہ ہو جاؤ میں بھی گواہ ہوں کہ محمد ساری کائنات کا نبی ہے صلی اللہ ہو. اب دیکھیے 124,000 انبیاء کی ارواح موجود ہے، اور ان ارواح میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خطاب کر رہے ہیں. یہ جلسہ بڑا عجیب تھا، جس جلسے میں سامعین نبیوں کی جماعت تھی، جس جلسے میں مقرر خود خدا تعالی تھا، اور موضوع شان مصطفیٰ تھا. موضوع آج کل بھی آپ جلسے دیکھتے ہیں کہ ملازموں سے بسوں کو بھر کر لے جایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ بھی جلسے ہیں. اور ایک وہ جلسہ تھا جس کو 124,000 انبیاء کے سامنے اللہ نے جس کا انعقاد کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان کیا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا. جس شہر میں آیا تو آیا اس شہر کو اونچا کر دیا، جس علاقے میں تو آیا اس علاقے کو اونچا کر دیا، جس مہینے میں آیا اس مہینے کو اونچا کر دیا، جس بستی میں آیا اس بستی کو اونچا کر دیا، جس وادی میں آیا اس وادی کو اونچا کر دیا، جس گود میں تو آیا اس گود کو اونچا کر دیا، جس خاندان میں آیا تو اس خاندان کو اونچا کر دیا. ہم نے اے کملی والے تیری وجہ سے حبشے کے بلال کو اونچا کر دیا، ابو بکر عمر کو اونچا کر دیا، 144,000 صحابہ کو اونچا کر دیا. یہ نبی کی وجہ سے، یہ کس کی وجہ سے؟ وہ سبحان اللہ سے اچھی کہہ رہے ہو، پھر بھول جاؤں گے. آپ کو پتہ ہے میں بار بار سبحان اللہ کی بات کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں آج کل رواج یہ ہے کہ مولوی صاحب تقریر کرے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے سر ہلاؤ، اور جلسے کے بعد پوچھو جی مولوی صاحب نے کیا کہا، کہنے لگے یار یہ نہیں پتا کیا کیا، پھٹے پن دیتے پر یہ پتا نہیں کیا کیا. یہ پرانے زمانے میں مولوی صاحب ایک تھے آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے تھے، دو گھنٹے کے بعد آنکھیں کھولتے تو مسجد میں آدمی کوئی نہیں ہوتا تھا. تو ایک مولوی صاحب نے کہا بابا تیرے علاوہ یہاں عاشق کوئی نہیں، ایک بابا جی رہ گیا تھا باقی مسجد میں آدمی کوئی نہیں تھا، بابا تیرے علاوہ یہاں عاشق کوئی نہیں. بابا کہنے لگا جی میں عاشق کہاں ہوں، میں تو سپیکر والا ہوں، آپ کب سپیکر کی جان چھوڑے، میں بھی جاؤں اور آپ بھی جائیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی تائید ساتھ ہو، کہیں سپیکر والے ہی نہ رہ جائے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آپ کو، کوئی بات کا پتا چل رہا ہے؟ تو قرآن نے کہا ورفعنا لک پلیٹ فارم سے گاڑی چلنے والی ہے، اس لیے آپ کی توجہ ضروری ہے، آپ کی توجہ. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا، تیرے کردار کو اونچا کر دیا. اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا تاکہ دنیا تیرے حسن کو پہچان سکے. اے پیغمبر موسیٰ نے دعا مانگی ربی ارینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب تیری باری آئی تو جبریل غلام بن کر تیرے دروازے پہ آیا کہ اے اللہ کے رسول جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا آج اس عرش پہ خدا نے تیری دعوت کر رکھی ہے. ورفعنا لک، اے پیغمبر دیکھ ہم نے تیرے ذکر کو کیسے اونچا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن جب میرے کملی والے کی باری آئی تو حضرت میرے نبی کو کہنا نہیں پڑا کہ میرا سینہ کھول دے، بلکہ خود اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر تیرے کہنے سے پہلے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والی عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن جنہوں نے میرے محمد کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹا ڈالی. ورفعنا لک، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری ہواؤں میں اڑی، فضاؤں میں اڑی، لوگوں نے کہا دیکھو سلیمان کی سواری کہاں پہنچی، لیکن اللہ نے کالی کملی والے کی سواری آسمانوں سے بھی اوپر پہنچا کر دنیا کو بتا دیا کہ سلیمان کی سواری ہواؤں میں پہنچی، لیکن میرے محمد کی سواری وہاں پہنچی جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ سکا. ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیرے کردار کو اونچا کر دیا. اے پیغمبر آسمانوں سے کتابیں چار اتری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری، قرآن میں نے تجھ پر اتارا. اے کالی کملی والے 127 صحیفے اتارے، جس نبی پر کتاب اتاری اس نبی کو حکم دیا کہ جا فلاں عبادت خانے میں بیٹھ جا، تجھ پر کتاب آئے گی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہاڑ پہ جا کر چلا کشی کرو، تب میں تجھے کتاب دوں گا. عیسیٰ سے کہا اپنی عبادت خانے میں رہو، تب کتاب دوں گا. داؤد سے کہا اپنی عبادت میں رہو، تب کتاب دوں گا. ہر نبی کو کتاب لینے کے لیے پابند کر دیا گیا، لیکن اے کملی والے جب تیری باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے کسی چیز کے لیے پابند نہیں کیا، بلکہ اگر میرا محمد مکے میں تھا تو قرآن کو پیچھے مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں تھا قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا نبی احد میں تھا قرآن احد میں آیا، میرا پیغمبر بدر میں تھا قرآن بدر میں آیا، میرا نبی خندق میں تھا قرآن خندق میں آیا، میرا نبی تبوک میں تھا قرآن تبوک میں آیا، میرا نبی بازار میں تھا قرآن بازار میں آیا، میرا نبی گھر میں تھا قرآن گھر میں آیا، میرا نبی شہر میں تھا قرآن شہر میں آیا، میرا نبی گلی میں تھا قرآن گلی میں آیا، میرا نبی سواری پہ تھا قرآن سواری پہ آیا، میرا نبی عائشہ کے بستر پہ تھا تو قرآن عائشہ کے بستر پہ آیا. ورفعنا لک، اے پیغمبر دیکھ ہم نے تیرے ذکر کو کتنا اونچا کر دیا، تیرے نام کو کتنا اونچا کر دیا، تیری بات کو کتنا اونچا کر دیا. سارے پیغمبروں کو اے کالی کملی والے، سارے نبیوں کو ہم نے تیرا مقتدی بنا دیا، سارے نبیوں کو ہم نے تیرا مرید بنا دیا، سارے نبیوں کو تیرا نام لینے والا بنا دیا. اور اے پیغمبر قرآن تیری ہر ادا پر بولتا ہے، پیغمبر بولتا ہے تو قرآن بھی بولتا ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا حضور کی شان بیان کرو، حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، لوگوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن بکھرا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم. ورفعنا لک ذکرک، میرے پیغمبر کے بولنے پر قرآن بولتا ہے، نبی چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے. توجہ کیجئے، میرا محمد بھی قرآن ہے، یہ کتاب میں بھی قرآن ہے، ان دونوں میں فرق ہے. یہ قرآن علم ہے، محمد امن ہے، یہ قرآن اجمال ہے، محمد تفصیل ہے، یہ قرآن متن ہے، محمد تفسیر ہے، یہ قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے. ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. پیغمبر کی اس بات کو دیکھو کہ نبی چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے قرآن بولتا ہے. توجہ کریں، پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہہ دیا، نبی کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے والضحا کہہ دیا، پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا، پیغمبر کے آنکھوں کا ذکر آیا قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہہ دیا، اور پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا قرآن نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کہہ دیا، نبی کے شہر کا ذکر آیا قرآن نے لا تقسم بهذا البلد کہہ دیا، پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن نے والعصر کہہ دیا، نبی کے دانتوں کا ذکر آیا قرآن نے یاسین کہہ دیا، نبی کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، نبی کے کردار کا ذکر آیا قرآن نے لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ دیا اور نبی کی چادر کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا، نبی کے کمبل کا ذکر آیا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا، اور پیغمبر کے معراج کا ذکر آیا، قرآن نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ دیا، نبی کی ختم نبوت کا ذکر آیا، قرآن نے ولا کے رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ دیا، اور پیغمبر کی عالمگیر رحمت کا ذکر آیا، قرآن نے مبارک اللہ کا اللہ رحمت للعالمین کہہ دیا، نبی کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن نے انا ارسل اللہ کا شاہدن کہہ دیا، مبشرن کہہ دیا، نذیرن کہہ دیا، داعین اللہ کہہ دیا، بِإذنِ ہی وسراج منیرا کہہ دیا. یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی. اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا. اے پیغمبر آدم سے پہلے تیرا ذکر ہوا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ کی روشنی میں، اے پیغمبر ہر نبی کی مجلس میں تیرا ذکر ہوا. موسی ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ جس محمد کو تو نے پیدا کرنا ہے اس کو میری اولاد میں پیدا کر. عیسیٰ نے فرمایا مبشرًا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دیتا ہوں کہ دنیا میں محمد رسول اللہ آنے والا ہے. دیکھو ہر پیغمبر کی محفل میں تیرا ذکر ہوا، اسی لیے قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا ہر جگہ پر ہر محفل میں، آسمان پہ تیرا ذکر، آسمان پہ میرا ذکر. اللہ نے فرمایا پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، تکبیر میں میرا ذکر ہوگا، تکبیر میں تیرا ذکر ہوگا، اذان میں میرا ذکر، اذان میں تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر، نماز میں تیرا ذکر، طواف میں میرا ذکر، طواف میں تیرا ذکر، انجیل میں میرا ذکر، انجیل میں تیرا ذکر، زبور میں میرا ذکر، زبور میں تیرا ذکر، قرآن میں میرا ذکر، قرآن میں تیرا ذکر. اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر خدائی ختم ہے، تجھ پر مصطفیٰ ختم. ورفعنا لک اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا. تو تو اونچا تھا، تیرے ساتھ جو جو صحابی جڑتا چلا گیا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا. اونچے صحابہ ہوئے یا نہیں بولو تو صحیح. مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمت اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا عیسائی تھا، کہنے لگا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہ حضرت ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو تمہارے نبی نے تو کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. سوال بڑا عجیب تھا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی مر جاتا ہے، روس کے اندر سے نکل جاتی ہے، اس کو زندہ کرنا کیا کمال ہے. آدمی تو مر گیا لیکن آنکھیں تو ہیں، زبان تو ہے، چہرہ تو ہے، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، اتنا بڑا کمال نہیں کیا. دیکھو ایک آدمی مر گیا اس کو زندہ کیا، یہ اتنا بڑا کمال نہیں. ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارے کالی کمری والے نے پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا، درختوں کو زندہ کر دیا. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، کہو یہ نبی کا. اور پھر یہ بھی دیکھیے، اس عیسائی نے یہ کہا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کی مریم والدہ مریم پاک دامن تھی. دیکھو ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو قرآن نے پاک دامن کہا، اور تمہارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کو تو قرآن نے کچھ نہیں کہا. مولانا قاسم نانوتوی نے جواب دیا تو تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم نے چونکہ بغیر خاوند کے عیسیٰ کو پیدا کیا تھا، اس لیے اس پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، ہمارے پیغمبر پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا، ہمارے نبی کی اماں پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا. تو دیکھیے اس ایک واقعے میں نبی کا ذکر اونچا ہو رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے پاس ایک عیسائی آیا، آ کر کہنے لگا شاہ جی ایک آدمی راستہ بھول گیا. توجہ ہے آپ کا، غور ہے میری طرف، توجہ کیجئے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے پاس ایک عیسائی آیا، آ کر کہنے لگا شاہ جی ایک آدمی جا رہا ہے جنگل میں، راستہ بھول گیا، اس نے منزل پر پہنچنا ہے، اس کو چاروں طرف کچھ نظر نہیں آتا، چاروں طرف جنگل ہے، راستہ بھٹک گیا. اس نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے ساتھ جاگ رہا ہے، ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو راستہ بھول گیا، یہ راستہ جاگنے والے سے پوچھے یا سونے والے سے پوچھے، بات بڑی عجیب تھی. عام آدمی یہ کہتا ہے کہ یار جو آدمی جاگ رہا ہے راستہ تو اسی سے پوچھنا چاہیے، سونے والے کو کیوں جگایا جائے؟ شاہ عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، دانا تھے، بصیرت والے آدمی تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ عیسائی کہاں بول رہا ہے. اگر شاہ عبد العزیز یہ کہتے کہ وہ راستہ جاگنے والے سے پوچھے تو عیسائی یہ کہتا دیکھو ساری انسانیت ہدایت کا راستہ بھٹک گئی ہے اور تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جاگ رہے ہیں چوتھے آسمان پر، حضور اپنے روضے میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں. توجہ کیجئے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو جاگ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جاگ رہے، حضور نہیں جاگ رہے. اس لیے ہدایت کا راستہ ساری انسانیت کو عیسیٰ سے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ وہی جاگ رہے ہیں، حضور نہیں جاگ رہے. تو شاہ عبد العزیز نے اس کی بات کو بھانپ لیا. شاہ صاحب نے کہا یہ جو آدمی راستہ بھول گیا اس کو چاہیے کہ یہ بھی اسی جاگنے والے کے پاس بیٹھ جائے، اس لیے کہ وہ تو جاگنے والا اسی لیے بیٹھا ہے کہ راستے کا اس کو بھی پتا نہیں ہے، وہ تو اس لیے بیٹھا ہے کہ سونے والا اٹھے گا مجھے بھی راستہ بتائے گا، تجھے بھی راستہ بتائے گا. ورفا نالا کا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو، ہم نے تیری بات کو، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ کائنات میں اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. ابو جہل حضور کے پاس آتا ہے، کہنے لگا ہے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیرے مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہ حضور کا معجزہ تھا، کہو یہ حضور کا. اتنی بات کہی کہ اس ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، انہی کنکریوں سے. اسی نبی کا معجزہ ہے، نبی کا ذکر تو اس وقت اونچا ہو گیا جب پیغمبر نے آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہو کر نبی کی جھولی میں آ گیا، نبی کا ذکر اونچا ہو گیا. اسی وقت نبی کا ذکر اونچا ہو گیا جس وقت پیغمبر کے پاس ابو ہریرہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کریں ہدایت مل جائے. حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم ہدی امی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. ابو ہریرہ دعا کرا کے گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، کسی نے راستے میں بازو پکڑ لیا، ابو ہریرہ کہاں جاتے ہو؟ فرمایا میں گھر بھاگ کر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہنچتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ گھر پہنچے، دروازہ بند تھا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اماں غسل کر کے فارغ ہوئی ہے. ابو ہریرہ نے پوچھا اماں کیا کرتی تھی؟ فرمایا بیٹا تھوڑی دیر ہوئی میرے دل میں ایمان کی روشنی اترنے لگی تو میں نے کہا میں غسل کرتی ہوں تاکہ میرا بیٹا آئے گا مجھے پیغمبر کے قدموں میں لے جا کر کلمہ پڑھا دے گا. ہمارا بابا لکا، یہ نبی کے نظر کرم کا صدقہ تھا، یہ پیغمبر کے علیہ السلام کے معجزات کی بات ہے. حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں، مسجد نبوی سے نکلے، مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. حضور نے دیکھا کہ بڑے کمزور ہیں، حضور کو احساس ہوا کہ شاید ابو ہریرہ نے کچھ کھایا پیا نہیں. پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ تین دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں، مجھ سے چلا نہیں جاتا. پیغمبر نے ابو ہریرہ کی انگلی پکڑی، گھر لے گئے. فرمایا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کھانے کو تو کچھ نہیں، پینے کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھی آیا ہے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ باپ بن گئی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھی خوشی ہوئی لیکن دودھ کا ایک پیالہ تھا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ مسجد نبوی میں جو 80 طالب علم قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ، انہوں نے بھی دو دن سے کچھ نہیں کھایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان طالب علموں کو بلانے چلا گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا تو ایک پیالہ ہے، 80 وہ طالب علم ہے. فرمایا میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ تو اس کملی والے کی بات ہے کہ جس سے آسمانوں کی طرف انگلی کی چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ اسی نے طالب علموں کو منگوایا ہے. 80 طالب علم آ گئے، قطاروں میں بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کر ان طالب علموں کو دودھ پلانا شروع کر دو. فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلانا شروع کر دیا، 80 طالب علموں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. فرمایا پھر میں نے دودھ پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. فرمایا میں نے پھر پیا. حضور نے فرمایا پھر اور پیو. فرمایا میں نے پھر پیا. اور اس کے بعد حضور نے میرے ہاتھوں سے پیالہ پکڑ لیا اور منہ کو لگایا، پھر دودھ ختم ہوا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر حضور میرے ہاتھوں سے نہ پکڑتے تو دودھ کا پیالہ کبھی ختم نہ ہوتا. ورفا نالا کا، یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی، میرے پیغمبر کی عظمت کو دیکھو. دنیا میں معجزات اور بھی بڑے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پانی کا چشمہ پتھر سے نکل آیا،
پتھر سے پانی کا چشمہ نکلتا رہتا ہے، پانی کا چشمہ پتھر سے نکلتا ہے، پانی کا چشمہ زمین سے نکلتا ہے، پانی کا چشمہ پہاڑوں کے اوپر سے نکلتا ہے، یہ تو عقل میں بات آتی ہے۔ لیکن میرے کملی والے کو دیکھو، حدیبیہ کے صلح کے موقع پر 300 صحابہ موجود، 1400 صحابہ موجود ہیں، پانی موجود نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پانی ہے، صحابہ نے کیا پانی کوئی نہیں، حضور نے فرمایا کچھ بھی تھوڑا سا پانی نہیں، ایک صحابی نے کہا کہ پیالے میں پانی ہے، حضور نے فرمایا پیالے والا پانی لاؤ، پیالہ پیغمبر کے سامنے پیش کیا گیا، حضور نے نبوت والے ہاتھ اس پیالے میں ڈالے تو پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا ورفعنا لك ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا کہ تیری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ نبی کا معجزہ تھا، کہو یہ نبی کا، پیغمبر کے معجزات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ معجزات رسول میں براہ راست اللہ کی مرضی کا دخل ہوتا ہے، جس طرح کرامات میں اولیاء اللہ کا دخل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی مرضی کا دخل ہوتا ہے، خدا جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن نے کہا ورفعنا لك، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر۔ آج کتنا افسوس ہے، آج کتنا دکھ ہے اس قوم پر، جہالت و غوایت میں جو تباہی کے گرداب میں ڈوب گئی کہ نبی کا جنازہ جس دن مدینہ کی گلیوں میں اٹھا، جس دن پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن پاکستان میں خوشی منائی جا رہی۔ خوشی ہو رہی ہے 12 ربیع الاول، اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس خوشی میں شریک ہوتے۔ معاف کیجیے میری بات پر، آپ کو اگر تکلیف ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ سچی بات کہنا ہر معلم کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اس اجتماع میں کئی آدمی جو 12 ربیع الاول کو خوشی کرتے، سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول تو پیغمبر کی وفات کا دن ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن ہم ایک بات آگے بڑھا کر تیرے دل میں اس بات کو کھول کر پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے، تاکہ کوئی ابہام، ٹھیک ہے نا؟ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، صبح 10 بجے کا وقت ہے، پیغمبر علیہ السلام بستر مرض پر تشریف فرما ہے، بستر علالت پہ ہیں، آخری آپ کا وقت ہے۔ صدیق اکبر کے پاس ایک آدمی گیا، کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ تو ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حالانکہ حضور ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں۔ ابو بکر کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں کیوں نہ روؤں، آج 3 دن ہو گئے نبی کا مصلی خالی پڑا ہے، کہیں میرا پیغمبر دنیا سے چلا نہ جائے۔ صدیق اس خدشے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ لیکن جب دوپہر کے 11 بجے کا وقت آیا، ابوالکلام کہتا ہے حضور کی وفات کا اعلان جب مدینے کی گلیے میں ہوا تو جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، صحابہ کی ایک جماعت روتی ہوئی جنگلوں کی طرف نکل گئی، سفید داڑیوں والے شیوخ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ان کے آنسوں سے داڑیاں تر ہو چکی ہیں، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ میرے دوستو، کئی صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا، کئی جنگلوں کی طرف بھاگ گئے، کئیوں نے کہا جب رسول اللہ نہیں رہے ہمیں زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی مدینہ سے باہر ہل چلا رہا تھا، ایک بوڑھا تھا، اس کو کسی نے کہا بابا تو یہاں ہل چلاتا ہے، تجھے پتہ نہیں رسول اللہ دنیا سے چلے گئے؟ اس نے ہل روک دیا، یہ بخاری شریف میں ہے، اس نے ہل روک کر کہا کہ اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ اس نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا جب رسول اللہ نہیں رہے مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، جن آنکھوں سے نبی کا چہرہ دیکھا اگر نبی نہیں رہے میں آنکھوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ آئے اس نے کہا میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ کس نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا جن کانوں نے محمد کا کلام سنا ہے جب نبی نہیں رہے مجھے کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، اسی جگہ پر نابینا ہو گیا، اسی جگہ پر بہرا ہو گیا۔ یہ نبی کی وفات کا صدمہ صحابہ پر آیا تھا۔ حضرت عائشہ حضور کے سرانے بیٹھ کر بیٹھی ہے، رو رہی ہے، حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فاطمہ تزارا سے پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ فرمایا سبت علیہ مسائب انہا سبت الیام سرنا لیا لیا، میرے باپ کی وفات سے مجھ پر مصیبت کے اتنے پہاڑ آئے، اگر وہ پہاڑ دنوں پر آتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ آئے فاطمہ رو رہی ہے، حضرت حسن حسین کو دیکھا، حسن حسین نبی کے سرانے کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ علی المرتضیٰ تشریف لائے، نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا کملی والے رونے سے منع نہ کیا ہوتا، آج آنکھوں کے آنسو سے آپ کو غسل دے دیتا۔ صدیق اکبر آئے، صدیق نے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا قبلی والے تیرا دنیا میں آنا بھی پاک تھا، تیرا جانا بھی پاک ہے۔ یہ صدیق کا صدمہ ہے، کون کس کا صدمہ ہے؟ سارے صحابہ پریشان ہیں، مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ وہ بلال حبشی کو دیکھو جس نے پیغمبر کی زندگی میں 7 سال مدینے میں آباد دی ہے، حضور کی وفات کے بعد اس نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور ملک شام جا کر آباد ہو گیا تھا۔ کئی سالوں کے بعد بابا بلال مدینے واپس آیا تو لوگوں نے کہا بابا جی حضور کے زمانے والی اذان سناؤ، بابا کہتا میں اذان نہیں کہتا۔ حضرت حسین نے فرمایا بابا جی اذان سناؤ۔ حضرت بلال نے جب اذان شروع کی تو آئے ہر گھر سے عورتیں باہر نکل آئیں، آئے لوگ نکل آئے، نبی کا زمانہ آ گیا۔ بلال حبشی نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بلال کی چیخیں نکل گئی، بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، لوگوں نے منہ میں ڈال پانی ڈالا، بابا جی تجھے کیا ہوا؟ فرمایا مجھے رسول اللہ کے دور یاد آیا ہے کہ میں 12 سال پہلے اذان کہتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا، میرا محبوب سامنے ہوتا تھا، آج میں نے چاروں طرف دیکھا مجھے محبوب نظر نہیں آیا۔ یہ مدینے کی سرزمین ہے، یہ صحابہ کا ولولہ ہے، یہ صحابہ کا عشق ہے، یہ صحابہ کا عشق ہے، یہ صحابہ کی محبت ہے کہ نبی کا جنازہ پڑا ہے، صحابہ پریشان ہے، پیغمبر کا جنازہ پڑا ہے، گھروں کے اندر پریشانی ہے، عورتیں رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں۔ اور میرے دوستو ان صحابہ کو دیکھو کہ جنہوں نے پیغمبر کی وفات کی خبر سن کر شہر چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، جنگلوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ میرے دوستو مجھے بتاؤ، پیغمبر کی وفات کا دن ہے اور پیغمبر کی وفات کے دن 12 ربیع الاول کے دن صدیق اکبر کا طرز عمل کیا تھا، عمر کا طرز کیا تھا، عثمان نے کیا کیا تھا، علی المرتضیٰ نے اس دن کیا کیا تھا، وہ تو پریشان تھے۔ مجھے بتاؤ 12 ربیع الاول کا دن تھا، اگر میں تیری بات مانوں کہ یہی 12 ربیع الاول نبی کی ولادت کا دن تھا، یہی وفات کا دن تھا، تو چلو پیغمبر علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں حضور نے ایک ایک مسئلہ امت کو بتایا، ایک ایک مسئلہ بتایا، بلکہ یہ بھی بتایا استنجا اس طرح کرو، وضو اس طرح کرو، پانی اس طرح پیو، جس پیغمبر نے بیت الخلا میں داخل ہونے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ اگر ولادت پر جلوس نکالنا، جگیاں لگانا، بتیاں سلگانا یہ اسلام کا حصہ ہوتا تو وہ پیغمبر جو استنجے کا بھی طریقہ بتا کر چلا گیا، اس نے یہ کام کیوں نہیں بتایا کہ جی 12 کو میری ولادت ہے، او ابو بکر تم جلوس کیوں نہیں نکالتے، او عمر تو جگیاں کیوں نہیں لگاتے، او عثمان تو جگیاں کیوں نہیں لگاتا، اور مجھے بتا، اور اس کو ویسے کرنی کو دیکھو جس نے اپنے دندان سارے دانت شہید کرا دیے، کسی نے کہا دندان کیوں شہید کرائے، فرمایا نبی کا دانت اوٹ کے پہاڑوں پر ٹوٹ گیا تھا تو میں نے ایک دانت توڑا، شاید یہ دانت ٹوٹا ہو، پھر سارے توڑ دیے، اس وجہ سے کرنی کو دیکھو اور اس نے جلوس نکالا ہے، تو چلو اس کی مثال پیش کرو، اس نے جھڑیاں لگائی ہے اس کی مثال پیش کر، اس نے کوئی ایسی بات کی ہے، اس نے بتیاں سلگائی ہے اس کی بات پیش کر۔ نبی کا جنازہ پڑا ہے، جب پیغمبر کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں پڑا تھا صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، وہی 12 ربیع الاول آج تیرے پاس میاں والی میں 1400 سال کے بعد آتا ہے، پاکستان کے ایک شہر میں آتا ہے، تو 12 ربیع الاول کے دن صحابہ تو رو رہے تھے اور اسی 12 ربیع الاول کے دن تو خوشی کر رہا ہے، تو اچھل رہا ہے، تو کود رہا ہے، تو جھڑیاں لگا رہا ہے، تو بتیاں سلگا رہا ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ جو رو رہا تھا وہ عاشق تھا یا جو ہنس رہا تھا وہ عاشق تھا، اگر تو عاشق ہے تو وہ دشمن تھا، اگر تو دشمن ہے تو وہ عاشق تھا، فیصلہ کر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک روئے وہ بھی عاشق ہو، ایک کودے وہ بھی عاشق ہو۔ میں گالی دینے نہیں آیا، میں تیری پگڑی اچھالنے نہیں آیا، میں تجھے دعوت فکر دینے آیا ہوں کہ شاید تجھے یہ دعوت فکر مل جائے کہ محمد رسول اللہ کا جب جنازہ پڑا تھا اس وقت جو کام صدیق نے کیا، جو عمر نے کیا، جو عثمان نے کیا، جو طرز عمل صحابہ کا تھا، ہم اس طرز عمل کو بدل نہیں سکتے، ہم اس طرز عمل کو بدل، اگر آپ بدل سکتے ہیں تو بدل دیں، آپ جنیا لگائیں، صدیق کو تو جھنڈی نہیں سوجی، فیصلہ کر 12 ربیع الاول کے دن جھنڈی لگانا، جلوس نکالنا، بتیاں سلگانا، خچروں کو بازاروں میں لانا، اگر یہ عشق ہے تو اس عشق سے 144,000 صحابہ خالی کیوں تھے، یہ فیصلہ کر۔ اگر یہ عشق تھا تو اس عشق سے صحابہ خالی کیوں، وہ صحابہ جنہوں نے نبی پر جانے قربان کر قربان کی، یعنی بولو تو صحیح. اور میں ایک بات سنا کر آپ کو حیران کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا عشق کتنا تھا احد کے میدان میں. حضور نے فرمایا نعمان جاؤ, ایک صحابی نعمان, جاؤ استاد ابن ربیع انصاری کو بلا لاؤ اور ساتھ تمہیں جہاں ملے اس کو محمد کا سلام کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. نعمان کہتے ہیں کہ میں نے جا کر شہیدوں میں دیکھا ساد نہ ملا, میں نے زندوں میں دیکھا تو ساد نہ ملا. تو کہتے ہیں میں نے زخمیوں میں دیکھا تو ساد ابن ربیع زخمیوں میں تڑپ رہا تھا, میں نے کئی زخمیوں کو ہٹایا اور جب میں نے ساد کو بتایا کہ تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے, ہائے ساد ابن ربیع جوش کی طرح شیر کی طرح اٹھنا چاہتا تھا, پھر گر جاتا تھا, پھر اٹھتا تھا اور کہتا تھا مجھے نبی کا سلام آیا ہے, فزت برب الکعبہ, کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا, یہ نبی کا سلام آیا. اور کہتے ہیں کہ ساد ابن ربیع کو میں اٹھانا چاہتا ہوں, نہیں اٹھتا, چار مرتبہ اٹھ کر جب گر گیا تو ساد ابن ربیع نے مجھے کہا کہ میرے پیغمبر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے نبی کو میرا سلام کہنا اور میرے نبی کے لیے کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرے. یہ کہا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا, کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے رک گیا اور پھر میرا بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کے کہا کان میرے قریب کرو. کہنے لگا نعمان, کہتا میں نے کان قریب کیا اور میرے کان کو میرے کان میں وہ کہتا ہے کہ جاؤ حضور کے پاس جانے سے پہلے میری قوم کے انصاریوں کو جمع کرنا اور انصاریوں سے کہنا تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا, شہید ہو گیا, اس کا آخری پیغام ہے کہ محمد کے آگے کٹ جانا, پیچھے کٹ جانا, دائیں کٹ جانا, بائیں کٹ جانا, لیکن محمد پر کوئی آنچ ڈال نہیں پائے, یہ آخری پیغام ہے. یہ کہا آخری پیغام دیا اور جانے شہادت نوش کر لیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. کل میں شہادت پڑھا, ہائے نعمان, کہتا ہے میری چیخیں نکل گئیں, میں نے اس کی جان نکلتے ہوئے دیکھی. وہ کل میں شہادت پڑھتا رہا, وہ جنت کی منزلیں طے کرتا رہا. یہی اسی حالت میں میں رسول اللہ کے پاس آیا, میں نے سارا واقعہ نبی کو سنایا, حضور بھی رونے لگے, حضور نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. نعمان کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا اس شہادت کے کئی دنوں کے بعد, تو میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر اپنے مکان کے باہر چبوترے پر لیتے ہوئے ہیں اور ابو بکر کے سینے پر ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے. نعمان کہتے ہیں میں قریب چلا گیا, میں نے دیکھا کہ ابو بکر اس بچی کو سینے سے لگاتے ہیں, اس کا ماتھا چومتے ہیں, اس کو پیار کرتے ہیں. میں نے کہا ابو بکر یہ آپ کی بچی ہے یا آپ کے بیٹے عبد الرحمان کی بچی ہے؟ تو صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, خیال نہیں آیا. میاں والی کے دوستو, یہ نبی کا عشق کتنا گہرا تھا, لیکن اس عاشق صادق کو دیکھو, اس ساد بن ربیع تو شہید ہو گیا, نعمان کو دیکھو, خود صدیق اکبر کو دیکھو کہ اس نے اگر یہ عشق کا جھنڈیا لگانا تو اس عشق سے صدیق کا سینہ خالی کیوں رہا؟ یہ تو فیصلہ کر, یہ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ بولو, میں نے تو آپ کو دعوت فکر دی ہے. کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ یہ دعوت فکر ہے یا نہیں؟ کسی کی پگڑی کو اچھالنا یہ ہمارا سیوا نہیں, لیکن بات مسلک کی سمجھانا اور دعوت فکر دینا ہمارا فرض ہے. کسی کو اس دعوت فکر پر تکلیف ہو تو ہو, ٹھیک ہے یا نہیں؟ دعوت فکر پر تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ میری طرف توجہ کریں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے؟ مینٹل تو کئی ادا سان ٹکر جانے روز ہی مینٹل. ایک بندہ اٹا لے کے نا, اٹا باہر پہ سی, وہ اپنے گھر میں جا رہا ہے, کسی نے آخیا اٹا نہ لے جا, تو دوجے نے آخیا یہ مینٹل ہے. انہیں آخیا جی مینٹل ہے تو گھر والیاں باہر کیوں نہیں لیا رہا؟ کہتا اینا بھی مینٹل نہیں, کہتا اینا بھی نہیں ہے, باہر اٹا پہ چک کے اندر لے جا رہا ہے. کیوں لیا رہا؟ دوجا کہنا یہ مینٹل ہے. انہیں کہا یہ مینٹل ہے تو اندر والی باہر کیوں نہیں لیا رہا؟ کہنا یہ اتنا بھی مینٹل کوئی نہیں, یہ اتنے بھی کوئی نہیں. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے. حضرت صدیق اکبر سب کو رضی اللہ عنہ, کوٹ کوٹ کر پیغمبر کا عشق صدیق میں بھرا ہوا تھا. بڑا ہوا تھا یا نہیں؟ صدیق اکبر سے بڑا دنیا میں عاشق رسول کوئی نہیں, اگر ہے تو بتاؤ. پوری کائنات میں صدیق اکبر سے بڑا عاشق کوئی نہیں. اور میں آپ کو ایک مثال میں اس کے عشق کی بات بتانا چاہتا ہوں, تاکہ اگلی میری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اصل جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے آپ کو سمجھ میں آئے. دیکھیے, عاشق اور محبوب
محبوب کا جو تعلق ہوتا ہے، ایک یہ دنیاوی تعلق ہے ہمارے ہاں، اور ایک حقیقی عشق اور محبت ہوتا ہے اسلام میں، جس پر صدیق اکبر سب سے پہلے نمبر پر آئے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار، صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، یہ صدیق کا عشق ہے، اور یہ عشق آخری منزل پہ پہنچا۔ دیکھیے حضور نے فرمایا نماز پڑھو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا روزہ رکھو، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا حج کرو، آپ حج کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا زکات دو، آپ زکات دے رہے ہیں، یہ تو یہ عشق و محبت کا تقاضہ ہے، لیکن عشق جب آخری منزل پہ پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضور کی عمر 63 سال ہے، اللہ نے صدیق کی عمر بھی 63 سال بنا دی، حضور کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن، حضور کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن، حضور کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر بھی 63 سال، حضور کی وفات زور کے بعد، صدیق کی وفات بھی زور کے بعد، حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا، حضور کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار میں 4 مرتبہ غشی آئی، صدیق کو بھی 4 مرتبہ غشی آئی، اور حضور کے سرانے عائشہ بیٹھی ہے، صدیق کے سرانے بھی وفات کے وقت عائشہ بیٹھی ہے، حضور نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی ہے، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی ہے، حضور سے بھی مسواک چبائی نہیں گئی، صدیق سے بھی مسواک چبائی نہیں گئی، حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبا کر دیا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبا کر دیا، دیکھیے عشق یہ ہے عشق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو بھی زہر یہودیوں نے دیا، حضور کو زہر ایک لڑکی نے دیا، صدیق کو زہر بھی ایک لڑکی نے دیا، حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی ایک کھانے میں دیا گیا، حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا، جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا، دیکھیے عشق کی منزل، دیکھیے عشق کی کیفیت تو دیکھیے، حضور کی وفات مدینے میں ہوئی، صدیق کی وفات بھی مدینے میں ہوئی، اور حضور کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات بھی مدینے میں، حضور کے دو داماد اشرا مبشرا میں، حضور کے دو داماد اشرا، اور صدیق کے بھی دو داماد اشرا مبشرا میں، حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسمہ نے بھی چکی پیسی، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسمہ کو بھی دھکا دیا گیا، عشق کو دیکھی عشق کس منزل تک پہنچتا ہے، حضور کے نواسے حضرت حسین شہید کیے گئے، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید کیے گئے، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، اور تو اور حضور کی وفات مدینے میں ہوئی، صدیق کی وفات مدینے میں ہوئی، حضور کی وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا، جو چادر حضور کے چہرے پہ آئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ آئی، جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی، یہ عاشق ہے کہو یہ، لیکن اس عاشق کو دیکھو کہ حضور کا جنازہ پڑا ہے، یہ عاشق رو رہا ہے، یہ عاشق، لیکن صحابہ کا معاملہ ہے، کہتا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، پیغمبر صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو عبادت محمد کی کرتا تھا وہ سمجھے میرا خدا فوت ہو گیا، اور جو عبادت خدا کی کرتا تھا وہ سمجھے خدا پہلے بھی زندہ تھا، خدا آج بھی زندہ، یہ صدیق کا ایمان تھا، میں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا عاشق رسول حضور کی وفات کے بعد 2 سال تک زندہ رہا، چلو پیغمبر کا جنازہ پڑا تھا، جنازے کی موجودگی میں نہ جلوس نکل سکتا تھا، نہ بتیاں سلگائی جا سکتی تھی، نہ خچر آ سکتے تھے، نہ جھڑیاں لگائی جا سکتی تھی، حضور دنیا سے چلے گئے، جنازہ آپ کی تدفین عمل میں آئی، بات ختم ہو گئی، صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، جب ابو بکر خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد جب پہلا 12 ربیع الاول آیا، اس 12 ربیع الاول کے دن صدیق نے کیا کیا، اگر یہ جھڑیاں لگائی تو بتا، بتیاں سلگائی تو بتا، جلوس نکالا تو بتا، کیا بتا، آج کے اگر یہ عشق رسول
رسول تھا، اگر یہ محبت رسول تھی کیا مدینہ کی گلیوں میں جھنڈیاں صدیق نہیں لگا سکتا تھا، کیا بتیاں نہیں سلگا سکتا تھا، کیا خچر نہیں لا سکتا تھا، کیا قیادت صدیق نہیں کر سکتا تھا؟ پہلا ربیع الاول بارہ آیا، صدیق نے یہ کام نہیں کیا، پھر دوسرا بارہ ربیع الاول آیا، یہ کام صدیق نے نہیں کیا، اور اس کے بعد دس مرتبہ بارہ ربیع الاول فاروق اعظم کے زمانے میں آیا، بارہ مرتبہ بارہ ربیع الاول عثمان غنی کے زمانے میں آیا، پانچ مرتبہ بارہ ربیع الاول حضرت علی کے زمانے میں آیا، ایک مرتبہ بارہ ربیع الاول حضرت حسن کے زمانے میں آیا، انیس مرتبہ بارہ ربیع الاول امیر معاویہ کے زمانے میں آیا، اور پھر دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں 42 مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا، سعید ابن جبیر کے دور میں 37 مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا، امام مالک کے دور میں 53 مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا، امام شافعی کے دور میں 44 مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا، احمد بن حنبل کے دور میں 47 مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے دور میں 77 مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں 83 مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا، بابا فرید الدین گنجشکر کے دور میں 32 مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا، خواجہ علی ہجویری کے دور میں 27 مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا، مجھے بتا مجدد الفسانی کے دور میں 52 مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا، شاہ ولی اللہ کے دور میں 51 مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا، مجھے بتا اسلام کی 1300 سالہ تاریخ میں احمد رضا سے پہلے مجدد الفسانی سے لے کر صدیق اکبر تک اسلام کی 1300 سال کی تاریخ میں بادشاہ آئے، فقراء آئے، امام آئے، پیشوا آئے، اتقیا آئے، امام آئے، 200,000 محدث آئے، 100,000 مفسر آئے، امام آئے، اتقیا آئے، پیشوا آئے، ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، پیران پیر شیخ جیلانی، معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنجشکر، خواجہ علی ہجویری، صدیق کی وفات سے لے کر مجدد الفسانی تک، احمد رضا سے پہلے تک، مجھے بتا 1300 سال کی تاریخ میں کوئی عاشق نہیں تھا، کوئی پیغمبر کا محبت کرنے والا نہیں تھا، بتا ان 1300 سال کے اماموں نے جلوس نکالا ہو، کتاب دکھا، جھنڈیاں لگائیاں ہو، کتاب دکھا، کچروں کا جلوس بازار میں لائے ہو، حوالہ دے، 1300 سال کے امام جانتے تھے کہ 12 ربیع الاول وفات پیغمبر کا دن ہے، فاطمہ کے رونے کا دن ہے، صدیق کے رونے کا دن ہے، پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، اس لیے انہوں نے خوشیاں نہیں منائی، انہوں نے جلوس نہیں نکالا، انہوں نے بتیاں نہیں سلگائیں، 1300 سال کا امام تو 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات کا دن سمجھ کر خوشی نہیں کرتا، تو خوشی کرتا ہے، بتا کیا 1300 سال کے سارے لوگ نبی کے دشمن تھے یا تو نبی کا دشمن ہے؟ یہ فیصلہ کر، میں دعوت دیتا ہوں، میں فکر کی دعوت دیتا ہوں، میں تیرا گریبان سے جوڑتا ہوں، میں تجھے سوچ میں مبتلا کرنے آیا ہوں، میں تجھے ہلانا چاہتا ہوں، میں تجھے جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، یا غور کر، 1300 سال کے امام سچے تھے یا تو سچا ہوں؟ کوئی بات میری آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ دعوت فکر ہے یا نہیں؟ ہم تو کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو محبت کی بات کرتے، لیکن میرا بھائی کام تو وہ کر جو عقل میں آئے، اگر یہ عشق ہے تو یہ عشق ابو بکر عمر میں کیوں نہیں تھا؟ بس یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے جواب میں پتا کیا کہتے ہیں؟ جو اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابو بکر عمر کے دور میں یہ ٹیوب لائٹ نہیں تھی، تو بلے میں قربان جاوا تاری دلیل پہ، یہ کوئی بات؟ کچر تو تھے، جلوس بھی آ سکتے تھے، گھوڑے بھی آ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان پاگلوں کو یہ پتا نہیں کہ اس ٹیوب لگانے کو ہم دین تو نہیں سمجھتے، سمجھتے؟ ہم نے کبھی کہا کہ ٹیوب نہ ہو تو تقریر کرنا جائز نہیں، یہ کہا ہے ہم نے؟ یہ تو دین نہیں، تم تو اپنے مسائل کو دین بناتے ہو، تم اپنے مسائل کو کیا کہتے ہو؟ یہ دین ہے، اور قرآن کا معنی بدلنا ہر باطل کا فریضہ ہے، جس باطل کو دیکھو قرآن کا معنی بدل رہا ہے، بدل رہا ہے یہ؟ میں نے ایک آدمی سے کہا یار گیارہویں کا کوئی ثبوت ہے؟ کہنے لگا جی گیارہویں کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا، بھی قرآن میں کہاں آیا؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا، والے فجری والے آل نشر دین دسواں رات گیارہویں، بات کرو وہ بات کرو جو عقل میں آنے والی ہو، دیر میں سوار رات میں نے ایک آدمی سے کہا, لڑکے سے کہا نماز نہیں پڑھتا. کہنے لگا میں پڑھتا ہوں. کہاں پڑھتا جی؟ گھر میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا مسجد میں جماعت سے آ کر پڑھا کر. کہنے لگا قرآن میں آیا ہے کہ اکیلے پڑھ لیا کر. لگا قرآن میں کہا. کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا ان الصلاۃ تنہا, نماز کلے نہیں پڑھ لیا. حالانکہ تنہا عربی کا لفظ ہے, تنہا کا معنی روکنا, نماز برائی سے روکتی ہے تنہا یا نہ, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ان الصلاۃ, مولا بدل گیا. میں نے کہا ول فجری ولیال عشر دن دسواں رات گیا نہیں, یہ تو کوئی دلیل نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہے فارسی کا پنجابی میں مشہور ہے, آدمی جب پریشان ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ششو پانچ میں پڑ گیا. ششو پانچ میں, شش کہتے ہیں چھ کو, پانچ کہتے ہیں پانچ کو, چھ اور پانچ گیارہ. تو جب عام آدمی پریشان ہوتا ہے تو ششو پانچ میں پڑ جاتا ہے, جب مولوی پریشان ہوتا ہے تو گیارہویں میں پڑ جاتا ہے. اس لیے آج کے بعد جو گیارہویں کی بات کرے تم کہا کرو یہ ششو پانچ میں پڑ چکا ہے. کس میں پڑ چکا ہے؟ کام وہ کرو جو عقل میں آئے, کام وہ کرو جو عقل میں آئے. گالی دینا ہمارا شیوا نہیں, کسی کو برا کہنا ہمارا. میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کا مانا بدلنا ہر باطل کا شیوا, ہر باطل قرآن کا مانا بدلے گا. دیکھو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ, جسٹس منیر کی عدالت میں لاہور میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے. جسٹس منیر نے مرزا بشیر الدین سے کہا کہ تیرے باپ غلام احمد قادیانی کے نبی بننے کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرے باپ کا نام قرآن میں آیا ہے. میرے باپ کا نام, عطا اللہ شاہ بخاری موجود تھے. تو اس نے کہا تیرے باپ کا نام کہاں ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا, مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اس احمد سے مراد میرا باپ غلام احمد ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہو گئے, کہنے لگے وہ تیرے پیو کا نام کتنے آیا؟ تیرے پیو کا نام تھا گاما کانا. گاما اس کا نام غلام احمد تھا نا, یہ تو احمد ہے. تو تیرے پیو لوکی کہتے تھے گاما کانا, تو یہ تو احمد ہے. تو وہ مرزا بشیر آگے سے کہتا ہے کہ میرے باپ کا اصل نام احمد تھا. اصل نام غلام ایسے ہی تھا, غلام ایون سی, اصل نام کیا تھا؟ احمد. بعد میں عطا اللہ شاہ بخاری کے بیان دینے کی باری تھی تو جج نے کہا شاہ جی آپ کا اصل نام کیا ہے؟ شاہ جی نے کہا میرا اصل نام ہے اللہ. میں کہا آپ کا نام تو عطا اللہ ہے. کہنے لگے عطا ایسے ہی ہے, میرا نام ہے اللہ اور اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے, میں نے اس مردود کو نہیں بھیجا. تو قرآن کا معنی بدلنا جن بے ایمانوں کی عادت ہوتی ہے ان کو ملنے والے بھی ایسے ملتے, اور وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ساڑھے نو سال جس کو انگریز نے جیل کی سزا دی, تین دفعہ زہر دیا گیا, تین دفعہ پھانسی کا حکم ہوا, وہ عطا اللہ شاہ بخاری جس کو کلکتہ کے نوجوان جس کی ضمانت کرانے گئے تو عطا اللہ شاہ نے جیل کی سلاخوں سے کہا تھا یہ قفص ہی مجھ کو عزیز ہے کچھ جی تو لوں گا قرار سے, یہ قفص ہی مجھ کو عزیز ہے کچھ جی تو لوں گا قرار سے, مجھے اب چمن میں نہ لے چلو میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے, جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو کہنا یہ بلبل زار سے, خزاں کے دن بھی قریب ہے نہ لگانا دل کو بہار سے. یہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے, اور عطا اللہ شاہ بخاری اٹک کی جیل میں تہجد کا وقت ہے, ایک من گندم روزانہ پیستے, جس کو ظفر علی خان نے کہا یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت پر کہ تیری خاطر چکی ہم نے جیل میں پیسی. عطا اللہ شاہ کی کرامتیں بہت زیادہ ہے. گورا تہجد کے وقت جیل میں داخل ہوا کہ اتنا بڑا خطیب کیسے چکی چلاتا ہوگا, وہ حیران ہوا کہ عطا اللہ شاہ بخاری اپنی بارک میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے, چکی خود بخود چلتی جا رہی ہے. ولی ایسے ہوتے کہ جن کی ساری زندگی نبی کی سنت نہ چھوٹے, یہ ولی ہوتا ہے. اور جنہ نے خیر نہ سنتا تے کبھی عمل ہی نہ کیتا ہو, سنتا دی گل کو نہیں. قصور چ پچھلے دن ایک پیر آیا, کہنے لگا بھی ہر مرید مینوں مہینے دے پانچ روپیے دیا کرے. ایک کوئی میرے ارگا سی انہیں آخری میں تے نہیں دلدا. کہنا تیری قیامت والے دن بخشش نہیں کراؤں, وہ کہنے لگا جی میری بخشش تو تم تب روکو گے اگر تمہیں کوئی جنت میں جانے دے گا. دیکھو بھائی وہ بھی پورا تھا.
چار دنوں کے بعد کہنے لگا مرید وہی کہ جی پیر جی مجھے خواب آیا ہے, ایک شہد کا پیالہ ایک پیشاب کا پیالہ, میرا ہاتھ پیشاب کے پیالے میں میں نے خواب میں دیکھا اور آپ کا ہاتھ میں نے شہد کے پیالے میں دیکھا. پیر کہنے لگا مجھے 5 روپے مہینے کے مان لیتا تیرا ہاتھ بھی شہد کے پیالے میں آ جاتا. اس نے کہا جی اس کے بعد میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چاٹنے لگے, میں آپ کی انگلیاں چاٹنے لگا. اب مجھے بتاؤ کیا ہوا. سچے ولیوں کے ہم غلام ہیں. کہو سچے ولیوں کے ولی ہوتا ہوں نشا بخاری جیسا. زندگی کی اداس راتوں میں شاہ جی کہتے ہیں میں اسی میاں والی کی جیل میں, آپ کے شہر میاں والی کی پرانی جیل ہے جس میں ہمارے قائد پچھلے سال مولانا حق نواز جنگوی یہاں رہے اور مولانا تا اللہ شاہ بخاری قاضی احسان سارے علماء یہاں رہے. شاہ جی کہتے 2 سال میں نے میاں والی کی جیل میں گزارا تو تہجد کا وقت تھا, ایک دن بے ساختہ ایک شعر میری زبان سے نکل گیا, ساری جیل کے لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے. وہ شعر کیا تھا کہ زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے, زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے, اے ہوا اسے بھی گل کر دے ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا ہے. یہ نبی کا عشق تھا, یہ ان کا رولا تھا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا حسین احمد مدنی کو, سب کو رحمت اللہ. 7 سال انگریز کی جیل کاٹی, 4 سال مالٹا کی جیل میں وقت گزارا. گھر سے خط گیا کہ 19 افراد گھر کے فوت ہو گئے, 19 افراد, باپ فوت ہو گیا, بیوی فوت ہو گئی, بچے فوت ہو گئے, رشتے دار بہت سارے فوت ہو گئے. تو اس کے جواب میں 2 شعر لکھے, اللہ کو خطاب کر کے لکھا کہ تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو, تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو, عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو, مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے, مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. اور کراچی کے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کراچی کے آرام باغ میں عطا اللہ شاہ بخاری خطاب کرتے ہیں, لاکھوں کا اجتماع ہے, انگریز کانپ اٹھتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کو گرفتار کر کے 3 سال کے لیے جیل میں بھیج دیتا, لیکن اس کے پائے استقلال میں فرق نہیں آتا. مولانا حسین احمد مدنی نے کراچی کے خالق دینا حال میں انگریز جج کے سامنے کہا تمہاری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. مولانا محمد علی جوہر نے پاؤں پکڑ لیے کہ آپ کو پھانسی ہو جائے گی, آپ بیان بدل دیں. حسین احمد مدنی نے فرمایا خدا کی قسم آج اگر میں نے بیان بدلا تو ایمان بدل جائے گا. یہ 1926 کی بات ہے, کراچی میں جج کی عدالت. حسین احمد مدنی کو انگریز نے گولی کا حکم دیا. کراچی کا ایک جلسہ ہے, 9 لاکھ کا اجتماع ہے آرام باغ, سارا اجتماع. آج تو وہاں آبادی بن گئی ہے. تصویر کا دوسرا کتاب اٹھا کر دیکھو, مولانا حسین احمد مدنی سٹیج پر ہیں. حلوے کی رکابی پہ ختم دینے والا ملا ہوتا تو کبھی نہ آتا, لیکن وہ شیخ الہند کی تمناؤں کا محور تھا, سٹیج پر کھڑا ہے اور چاروں طرف انگریز کی توپے نصب ہیں, گولے نصب ہیں. عطا اللہ شب مولانا حسین احمد مدنی نے انگریز کی توپوں کو بلبل سے تشبیہ دی اور گولوں کو گول سے تشبیہ دی. ایک شعر پڑا مجمع میں آگ لگ گئی, مولانا مدنی نے فرمایا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے, اور کھلونا سمجھ کرنا برباد کرنا ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں, فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں, شجر آبادی کو خودے کے سینچا کے پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے. یہ مولانا حسین احمد مدنی 14 سال پیغمبر کے روزے پر بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھائی. یہ عشق رسول تھا, یہ محبت رسول تھی. مدینہ منورہ کی پوری زندگی میں پاؤں میں جوتا نہیں پہنا, جس نے مدینہ کی سرزمین میں 14 سال تک جوتا نہ پہنا ہو, اہل بدعت کہتے ہیں یہ گستاخ رسول تھے. تم اچھے عاشق رسول ہو,
کہ نبی کے روضے پہ جو امام کھڑا ہے اس کو کہتے یہ کافر ہو گیا، جو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں امام ہے اس کو کہتے کافر ہو گیا، جو نبی کے مصلے پر کھڑے ہوئے امام کو کافر کہے وہ نبی کا عاشق، اور جو 14 سال وہاں جوتا نہ پہنے وہ نبی کا گستاخ. بڑا آپ کا پیمانہ ہے مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا نہیں پہنا، جوتا اتار لیا 7 میل پہلے، مریدوں نے کہا پاؤں میں پتھر چبھیں گے، فرمایا بات پتھروں کی نہیں، میں تو جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید میں پتھروں پہ رسول اللہ کے قدم آئے ہوں، اور ننوتوی کا جوتا کہیں قدموں کے اوپر نہ آیا. یہ نبی کا عشق تھا. یہاں بھی پیر ہے وہ بھی پیر تھے، ہم تو پیر ان کو مانتے ہیں. حاج امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے پیر تھے، مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی ہمارے پیر تھے، مولانا شیخ علی محمود رسن ہمارے، مولانا شیخ علی تھانوی ہمارے پیر تھے. پیر تو یہ ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی میں کوئی کام نبی کی سنت کے خلاف نہ ہوا. یہ پیر ہی ہے بولو تو صحیح. تو جڑے خیر نہ نیتی نہ قضا کیتی وہ بھی پیر ہو گئے. ارے امیار خان، بڑا عجیب واقعہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اللہ تعالیٰ انہوں پہ رحمت کرے، انہوں نے درجات میں بلند کرے، بہت بڑی ہستی گزری، بہت بڑا کام شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی مانے نہ مانے شیخ القرآن کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی موت کے تھی ایک عورت پکے عقیدے کی، پکے پکا سنی عقیدہ تھا، لیکن اس کا خاون کچا عقیدے والا تھا. اس کے گھر میں ایک پیر صاحب آ گئے. خیر سے 6-7 دن گزر گئے تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ تیرے پیر صاحب جو آئے ہیں ان سے کہو نماز تو پڑھا کرے. 8 دن جو لنگ گئے تھے نماز ہو جائے پڑھی ہونا کوئی نہیں. انہیں جا کے پیر صاحب نے آخیا جی نماز، انہیں آخیا میں تے نماز، تھی اتنے بیٹھے ہو میں مدینے نماز پڑھ رہا، تھی اتنے بیٹھے ہو میں مدینہ نظر آ رہا ہے میں اتنے نماز پڑھ رہا. تو بیوی نے کہا کہ اپنے پیر سے کہو کہ نماز تو پیغمبر کو بھی معاف نہیں ہوئی. اس نے جا کر کہا تو وہ کہنے لگا تو کہیں وہابی تو نہیں ہو گیا یا وہابیوں کے پاس تو نہیں بیٹھنے لگا، تم یہاں رہتے ہو مجھے یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے میں وہاں نماز پڑھتا ہوں. وہ جو بیوی تھی نا اس آدمی کی وہ بڑی سمجھدار تھی. دوسرے دن ناشتے کا وقت آیا، سیویاں اس نے پکائی، جو خلیفہ صاحب کا ناشتہ تھا اس سیویوں کے اوپر اس نے میٹھا اور گھی ڈال دیا، اور جو پیر صاحب کا ناشتہ تھا اس سیویوں کے نیچے گھی اور میٹھا ڈال کر اوپر سیویاں ڈال. اگر سیویاں پیر صاحب کے سامنے گئیں تو پیر صاحب جلال میں آ گئے، کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی تو وہاں بھی ہو چلا ہے میرے ہم میٹھا نہیں ڈالا سیویوں میں. وہ بھاگا ہوا گھر گیا، بیوی سے کہنے لگا تو نے مجھے مروا دیا، میرا پیر تو بڑا پہنچا ہوا ہے تھوک مار دے گا. پھر کیا ہوا کہنے لگا میٹھا نہیں ڈالا. اس نے کہا تم چلو میں میٹھا لے کر آتی ہوں. اب وہ بیوی آ رہی ہے، اس نے مرچیں گھوڑنے والا ڈنڈا اٹھایا اور وہ بھی پیچھے جا کر پیر کی کمر پر ایک لگایا، کہنے لگی جہاں سے مدینہ نظر آتا ہے سیویوں کے نیچے میٹھا نہیں نظر آتا. سچے ولیوں کے ہم غلام، سچے ولیوں کے ہم غلام. ولی ہو تھا اللہ شاہ بخاری جیسے رحمت اللہ علیہ، ولی ہو قاسم نانوتوی جیسے، مولانا اشرف علی تھانوی سب کو رحمت اللہ علیہ. ان کو بیگم بھوپال کا خط آیا کہ میں تمہاری مرید ہونا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا میری مرید ہونے کی 2 شرطیں. کتنی شرطیں؟ 1 شرط یہ ہے کہ ساری زندگی میری خانقاہ پر نہیں آئے گی، ساری زندگی میری خانقاہ پر، اور دوسری شرط ہے کہ ساری زندگی مجھے کوئی نذرانہ نہیں بھیجے گی. ایسی کوئی شرط لگاتا ہے کہ ایسے تو خیر نہ بڈھی آ جاوے جی. انہوں کہنے نے پلہ چک تو جو پردہ نہ چکے، کہنے جی نہ پردہ چکیا تو قیامت والے دن پچھان کدا کرنی ہے تیری، تیری پچھان کرونی ہے اتنے. ہاں اللہ اکبر، بولو ایسی بات ہے یا نہیں؟ اے ان ولیوں کو یہ برا کیوں نہ کہیں، انہوں نے شرک اور بدعت کے کوٹ اڑا دیے، بدعت اور شرک کا جنازہ نکالا ان اکابرین، اور سنت و توحید کا پرچم بلند کیا. مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو نواب بھوپال نے خط لکھا کہ میرے مدرسے میں آپ آئے، 2 گھنٹے روزانہ پڑھائے، 300 روپیہ مہینہ تنخواہ ہوگی. مولانا ننوتوی نے جواب میں لکھا کہ میرا یہاں دیوبند کے مدرسے میں سارا دن میں پڑھاتا ہوں، 12 روپے میری مہینے کی تنخواہ ہے،
اس 12 روپے میں 4 روپے میرا خرچ ہے، 4 روپے میری والدہ کا خرچ ہے، میرے پاس تو باقی 4 روپے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میں تیرے 300 کو کیا کروں گا؟ یہ ہمارے پیر مرشد، ہم کبھی ایسے پیروں کو مانتے، ٹھیک ہے، ایسے پیروں کو ماننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ کتاب آپ اس کو تحفہ سمجھے، ہے بھی تحفہ، کتاب کا نام ہے تحفہ میلاد، دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی تازہ کتاب چھپی ہے، برطانیہ کے ایک عالم محقق کے اثر مولانا محمد اقبال رنگونی نے یہ کتاب لکھی ہے، میلاد رسول پر ولادت رسول کا کیا معنی، ولادت اور سیرت میں کیا فرق ہے، یہ بڑی محققانہ کتاب ہے، سارے دوست ایک ایک کتاب کا نسخہ یہ سامنے سٹال کتابوں کا لگا ہوا ہے، یہ کتاب خرید کر لے جائیں، مختصر سا اس کا دیا ہے 10 روپے، اور اس کے علاوہ یہ ایک سٹیکر ہم نے شائع کیا ہے، یا اللہ مدد، دیکھ رہے ہیں، مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مدد دے سکتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا، ایک ٹرک پر لکھا ہو یا علی مدد، جہاں جہاں وہ ٹرک جائے گا شرک پھیلاتا جائے گا کہ نہیں؟ اور اگر آپ یہ ٹرک پر لگا دیں تو جہاں جائے گا توحید کا پرچم بلند ہوتا جائے گا، اپنی بسوں پر، ویگنوں پر، مکانات پر، شوکیسوں پر، دکانوں پر یہ سٹیکر لگا، یہ بڑا معلوماتی اور بڑا خوبصورت، خلفاء راشدین کے نام بھی ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے، جان اللہ مدد بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک کتاب، یہ بڑی محققانہ کتاب ہے، انکشاف حق، بریلوی حضرات شاید اس مجمع میں ہوں ان کے لیے بھی یہ معلوماتی کتاب ہوگی، آپ کے لیے تو ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ہندوستان کے بریلویوں کے مفتی اعظم نے لکھی، کتاب کا نام ہے انکشاف حق، اس کتاب میں مفتی خلیل احمد رضوی برکاتی بدایونی نے لکھا کہ علماء دیوبند عاشقان رسول کی جماعت ہے، بریلوی مفتی، اس نے مولانا احمد رضا بریلوی کے فتاوی تکفیر سے بیزاری کا اعلان کر کے علماء دیوبند کو عاشقان رسول قرار دیا، یہ 225 صفحے کی بڑی محققانہ کتاب ہے، بہت اعلیٰ اعتبار، جتنی علماء دیوبند پر بریلویوں کے اعتراضات ہیں اس کا جواب بریلوی عالم نے دیا، اور اس کے علاوہ شیعہ مذہب کا جو مطالعہ کرنا چاہتا ہے، یہ بدلان مذہب شیعہ اور رشتہ فاروق والی، یہ کتابیں موجود ہیں، ایک ایک سیٹ سارے دوست سامنے سے لے جائیں، یہ کوئی چندہ نہیں ہمیں اکٹھا کر رہے ہیں، بلکہ دین کی دعوت ہے جس کو پھیلا رہے ہیں، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق دے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما،